ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ، تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
ملکی اور غیر ملکی نامہ نگاروں کے سوالوں کا صدر احمدی نژاد کی جانب سے جواب۔ ترکی کے صدر کی حیثیت سے عبداللہ گل کا انتخاب۔ پاکستان کے سیاسی حالات۔ ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں دہشت گردانہ بم دھماکے۔ فلسطین پر صہیونی حکومت کی بڑھتی ہوئی جارحیت اور بین الاقوامی حلقوں کی خاموشی۔
جناب ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے ملکی اور غیر ملکی نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ کوئی بھی طاقت ایرانی عوام کی ترقی اور پیش رفت کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اب ایران کے پرامن ایٹمی معاملے پر بحث کو ختم شدہ سمجھا جانا چاہیے۔ لیجیے سماعت فرمائیے اور ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے ایک انٹرویو میں مختلف مسائل کے بارے میں ملکی اور غیر ملکی نامہ نگاروں کے سوالوں کا جواب دیا۔ صدر مملکت نے اس انٹرویو میں، جس کا ذرائع ابلاغ میں وسیع پیمانے پر انعکاس ہوا، علاقائی اور عالمی حالات کے بارے میں اہم نکات بیان کیے۔ انہوں نے علاقے اور دنیا کے مسائل کے بارے میں ایران کے نظریات اور مواقف بیان کیے۔ صدر احمدی نژاد نے علاقائی اور عالمی حالات کے تعلق سے بالخصوص ایران کے بارے میں بڑی طاقتوں کے رویے کی، جو موزوری اور دھوس و دھمکی نیز اقتصادی پابندیوں کی پالیسیوں پر استوار ہے، مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی پالیسی ناکام رہے گی۔ ایران کے صدر نے اس انٹرویو میں جن موضوعات کی طرف اشارہ کیا، ان میں سے ایک ایران کا پرامن ایٹمی معاملہ تھا۔ صدر احمدی نژاد نے اس سلسلے میں کہا کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کی راہ میں ایرانی عوام کی ترقی اور پیش رفت میں کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایٹمی ممالک اور آئی اے ای اے کی یہ ذمہ داری ہے کہ این پی ٹی کے ممبر ممالک کو ایٹمی فیول سائیکل تک ان کی رسائی کے لیے مدد کریں۔ صدر احمد نژاد نے کہا، ایٹمی بحث ایران کے نقطہ نظر سے اب ختم ہو چکی ہے، اور ایران کے خلاف مغرب کی موزوری کی پالیسیاں ایران کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ایران کے ایٹمی حقوق پر ایران کے صدر کی تاکید دو بین الاقوامی اصولوں کی بنیاد پر استوار ہے۔ اول یہ کہ این پی ٹی کے رکن ملکوں کے حقوق واضح اور صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے قوانین کے برخلاف کسی بھی طرح کی توجیہ در حقیقت اس قانون کے منافی ہے، اور اس بین الاقوامی قانون کا غلط استعمال ہے، اور اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا اصول اعتماد سازی اور ایٹمی سرگرمیوں پر نگرانی اور قوانین کی پابندی ہے۔ ایران نے ان تمام باتوں پر پورا عمل کیا ہے۔ باقی بچے مسائل کے حل کے لیے آئی اے ای اے اور ایران کے درمیان حالیہ سمجھوتا اسی نقطے کی دلیل ہے۔ بنابراہ اس درمیان جو چیز مشکل ساز ہے، وہ مغرب کا دوہرا رویہ اور عالمی طاقتوں کی موزوری کی پالیسی ہے، اور یہ پالیسی صرف ایران کے ہی سلسلے میں نہیں ہے۔ بنابراہ عالمی برادری کے پاس اب بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور صدر جناب احمد نژاد کا بیان اسی عالمی حقیقت پر تاکید ہے۔
کوئی بھی طاقت ایرانی عوام کی ترقی اور پیش رفت کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ صدر مملکت جناب احمدی نژاد کا اعلان۔ سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اب رخ کرتے ہیں ترکی کا۔ ترکی کی پارلیمنٹ نے وزیر خارجہ عبداللہ گل کو ملک کا صدر منتخب کر لیا ہے۔ انہیں ووٹنگ کے تیسرے مرحلے میں ملک کا صدر منتخب کیا گیا۔ انہیں کل 339 ووٹ ملے، جو مطلوبہ ضرورت سے کہیں زیادہ تھے۔ ملاحظہ کیجیے یہ تبصرہ۔
ترکی کی حکمراں جماعت انصاف و ترقی پارٹی کے امیدوار عبداللہ گل پارلیمنٹ کے اکثریتی ووٹ سے ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ عبداللہ گل کو ترکی کے صدارتی انتخابات کے تیسرے مرحلے میں پارلیمنٹ کے ارکان کے 276 ووٹوں کی ضرورت تھی، جبکہ انہیں اس سے کہیں زیادہ یعنی 339 ووٹ ملے۔ اس طرح ملک کے نئے صدر کے انتخاب کو لے کر گزشتہ 3 مہینوں سے جاری سیاسی کشمکش کا خاتمہ ہو گیا۔ عبداللہ گل کے ترکی کے صدر منتخب ہونے سے صدارت، وزارت عظمیٰ اور پارلیمان کے اسپیکر تینوں عہدے حکمراں انصاف و ترقی پارٹی کے پاس آ گئے ہیں، جو اسلام پسندی کے رجحان کی حامل ہے۔ اس مسئلے نے پہلے ہی ملک کے لادین اور فوجی حلقوں کو تشویش میں مبتلا کر رکھا تھا، لیکن صدارتی انتخابات کی دوڑ سے حکمراں انصاف و ترقی پارٹی کو الگ رکھنے کے لیے فوج اور لادین حلقوں کے اقدامات ناکام رہ گئے، کیونکہ انصاف و ترقی پارٹی نے ترکی کے عام انتخابات میں جو قبل از وقت منعقد ہوئے لادین حلقوں اور فوج کی ہنگامہ آرائیوں کے باوجود پارلیمنٹ کی کل نشستوں میں سے آدھی نشستیں حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ عوام کی اس بھرپور حمایت کی وجہ سے انصاف و ترقی پارٹی اور خود وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے ایک بار پھر عبداللہ گل کو عہدہ صدارت کے لیے نامزد کیا، لیکن اب عبداللہ گل کے ترکی کے صدر کے عہدے کے لیے منتخب ہو جانے کے بعد خیال ہے کہ ملک کے اندر کی سیاسی کشمکش کا خاتمہ ہو جائے گا اور سیاسی استحکام پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ پیشین گوئی بھی کی جا رہی ہے کہ حکمراں انصاف و ترقی پارٹی کو ملک کے اندر سیاسی، سماجی، اقتصادی اور ثقافتی اصلاحات انجام دینے کا موقع ملے گا۔ اس کے باوجود بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ عبداللہ گل کے صدر منتخب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انصاف و ترقی پارٹی کے خلاف سازشوں اور مخالفتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ حزب اختلاف کے لادین جماعتیں، من جملہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، جنہوں نے صدارت کے تینوں مرحلوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، اور اس طرح فوج جو ہمیشہ ترکی میں سیاست اور حکومت کا حصہ رہی ہے، عبداللہ گل کو بحیثیت صدر قبول کر لینے کے باوجود اقتدار کی جنگ اور بحران سازی سے ہاتھ نہیں کھینچا ہے۔ چنانچہ ترکی کی فوج نے 30 اگست کو اپنی کامیابی کی سالگرہ کی مناسبت سے، جو اس نے 1922 میں حاصل کی تھی، اپنے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ وہ ان حلقوں کے مقابلے میں کھڑی ہوگی جو اتاترک کے اصول و نظریات کے مد مقابل آئیں گے۔ بنابراہ انصاف و ترقی پارٹی کو کہ جس نے حکومت کے تینوں اہم عہدوں کو حاصل کر لیا ہے، ملکی سطح پر اصلاحات کے پروگراموں کو آگے بڑھانے اور خارجہ پالیسی کو متحرک کرنے کی سمت اونچا قدم اٹھایا ہے۔
یہاں ترکی کے بعد اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان میں صدر جنرل پرویز مشرف اور سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے درمیان ممکنہ ڈیل کی خبروں کے ساتھ ہی ساتھ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کے فیصلے کے اعلان کے بعد سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں، اور پاکستان میں سیاست کا درجہ حرارت ہر روز بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر اور ممتاز تجزیہ نگار عطاء الحق قاسمی۔
بینظیر بھٹو اور جنرل مشرف صاحب کے درمیان بہت عرصے سے ایک ڈیل کے بارے میں سنتے چلے آ رہے تھے۔ پہلے تو اس کی کوئی تصدیق یا تردید کی صورت سامنے نہیں آتی تھی، باقاعدہ تصدیق یا باقاعدہ تردید، لیکن بعد میں پھر محترمہ نے خود اس بات کی تصدیق کی کہ وہ جنرل پرویز مشرف سے مصروف گفتگو ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رابطہ تو جنرل صاحب سے بہت کئی برسوں سے ہے۔ اب تک جو باتیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق محترمہ جو ہیں وہ اپنے جو کیسز ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ واپس ہو جائیں، اور 58(2) بھی جس میں صدر کو اسمبلیاں برخاست کرنے کا اختیار ہے وہ ختم ہو جائیں، اور اس کے علاوہ وہ چاہتی ہیں کہ 88 سے لے کے اب تک سیاسی رہنماؤں پر جتنے بھی کیس بنائے گئے ہیں وہ سارے ختم کر دیے جائیں۔ اس کے جواب میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ محترمہ کا یہ کہنا درست نہیں کہ اس سے مسلم لیگ نون کو بھی فائدہ پہنچے گا، کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اس پر اس طرح کے کوئی کیسز نہیں ہیں جن کا محترمہ حوالہ دے رہی ہیں. بہرحال اس وقت پاکستانی عوام بہت میں یہ کہوں گا کہ افسوس کے ساتھ یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ محترمہ نے ماضی میں جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, انہوں نے بھی اور ان کے خاندان نے بھی, لیکن اس مرحلے پہ جب کہ جمہوریت کی جنگ جو ہے ایک نتیجہ خیز ثابت ہونے والی تھی, ان کی طرف سے ایک ایسے شخص کے ساتھ گفتگو کا ڈول ڈالنا جو گزشتہ 8 سال سے پاکستان پر بنوں کے شمشیر مسلط ہے, یہ ایک بہت ایک افسوسناک امر ہے. ویسے بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ جو ڈیل جو ہے یہ شاید اپنا پورا سفر طے نہ کر سکے, کیونکہ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, دونوں اپنے اپنے داؤ پر ہیں, اور جہاں ایک نیک نیتی نہ ہو, جہاں نہ تو کوز کے ساتھ نیک نیتی ہو موجود نہ ہو, اور جہاں کسی شخصیت کے ساتھ بھی نیک نیتی کا برتاؤ نہ ہو, تو وہاں ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. تو بہرحال میں اس ڈیل کے بارے میں میرے جذبات بھی وہی ہیں جو اس وقت پاکستانی عوام کے ہیں, بلکہ کل محترمہ نے خود ایک بیان میں کہا تھا کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ایک گروہ ایسا ہے جو متفق نہیں ہے ان کا جنرل صاحب سے گفتگو کرنے کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت دردناک مرحلہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جب بھی کوئی نتیجہ خیز تحریک سامنے آتی ہے اس وقت کوئی نہ کوئی اس کی تحریک کے پیٹ میں خنجر گھومتا ہے. تو محترمہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہی کام کر رہی ہے.
پاکستان کے سیاسی حالات یہ تھے عطاء الحق قاسمی. اور اب رخ کرتے ہیں ہندوستان کا. گزشتہ سنیچر کو ہندوستان کے جنوبی شہر حیدرآباد دکن میں بموں کے دہشت گردانہ دھماکوں میں 50 سے زائد افراد جانبحق اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے تھے. چند مہینوں کے دوران حیدرآباد میں دہشت گردی کا یہ دوسرا واقعہ تھا. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
ہندوستان کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش کے دارالحکومت حیدرآباد میں گزشتہ سنیچر کو ہونے والے بم دھماکوں میں 50 سے زائد افراد ہلاک اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے, جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ راج شیکھر ریڈی نے ان دھماکوں کو دہشت گردانہ کارروائیاں قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کارروائیوں کے ذمہ داروں سے پوری طرح نمٹا جائے گا. گزشتہ 1.5 برسوں میں بم دھماکوں کا یہ ایک سے زائد بار کا واقعہ ہے. حالیہ حیدرآباد دھماکوں کی ذمہ داری ابھی تک کسی گروہ نے قبول نہیں کی ہے اور نہ ہی دھماکوں کے ذمہ داروں کی شناخت ہو سکی ہے. سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں دہشت گردانہ دھماکوں کے جاری رہنے کی ایک اصل وجہ یہ ہے کہ ان دھماکوں کے ذمہ داروں کی شناخت نہیں ہو پاتی. اگرچہ ہندوستان کی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن عملی طور پر ابھی وہ مجرموں کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. اس امر کی ایک اہم وجہ وہ الزامات ہیں جو دھماکوں کے ذمہ داروں کو لے کر پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے لگائے جاتے ہیں, جو گھوم پھر کر پاکستان یا پھر مسلمانوں کی طرف ہی لگتے ہیں. سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے الزامات کا عائد کیا جانا کہ جن میں سے کوئی ایک بھی اب تک ثابت نہیں ہو سکا ہے, اس بات کا باعث بنتا ہے کہ اصل ملزمان کی شناخت ہی نہ ہو سکے. حیدرآباد کے پولیس کمشنر بلوندر سنگھ کا یہ بیان کہ ان دھماکوں میں حکومت نے ان گروہوں پر شبہ ظاہر کیا ہے جو پاکستان میں ہیں, اسی سلسلے میں قابل غور ہے. ہندوستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف الزامات کا عائد کیا جانا بھی اس بات کا باعث بنتا ہے کہ موقع پرست عناصر موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلافات پیدا کریں اور پھر اسے ہوا دیں. بنابراین تحقیقات سے قبل مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کا الزام عائد کرنے سے تحقیقات کا عمل منحرف ہو جائے گا, کیونکہ ہندوستان میں متعدد ریاستوں میں علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں جو سیاسی مبصرین کی نظر میں حکومت کو نقصان پہنچانے کے عزائم کے حامل ہیں. اس کے علاوہ بعض سیاسی مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہندوستان میں دہشت گردانہ دھماکوں کو بین الاقوامی صہیونزم کی پھوٹ ڈالنے کی پالیسی سے غیر مربوط نہیں سمجھا جا سکتا. بہرحال حیدرآباد دکن کے بم دھماکوں کی مکمل تحقیقات سے
بہت سے مسائل واضح ہو سکتے ہیں اور ہندوستان و پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں کا مشترکہ تعاون تحقیقاتی عمل کے تیزی سے آگے بڑھنے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں مدد دے سکتا ہے، کیونکہ دونوں ہی ملکوں کو دہشت گردانہ کارروائیوں کا سامنا ہے۔
ہندوستان کے بعد اب رخ کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کا۔ یقیناً آپ نے خبروں میں ناظرین سنا ہوگا کہ حرم حضرت ابراہیم جو فلسطین کے علاقے الخلیل میں واقع ہے، اس کو صہیونی حکومت ایک یہودی کنیسا میں تبدیل کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ اس پر کیا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کا رد عمل کیسا تھا اور کیسا ہونا چاہیے، اور بھی بہت سے سارے سوالات ہیں جس کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر جعفر عزیز خان صاحب کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر جعفر عزیز خان صاحب، صورتحال آپ کے پیش نظر کیا تبصرہ آپ کا؟
سب سے پہلی بات تو یہ کہ حرم خلیلی جو ہے وہ ایک حوالے سے، نہ فقط ریجنل حوالے سے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور دوسرے ادیان کے لیے بہت اہم ہے۔ اب جو زائونسٹ سازش ہے وہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک جیوز ٹیمپل میں یا کنیسہ میں جو ہے وہ تبدیل کیا جائے۔ ایک جو ہے کافی عرصے سے آپ نے دیکھا کہ جو ہے اذان کی آواز وہاں پہ اس پہ پابندی لگائی جا رہی ہے اور کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے گریجولی یہ جو ہے بالکل یہودی کنیسہ میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ جو زائونسٹ سازش ہے اس میں کچھ مختلف انداز سے اور مختلف آسپیکٹ سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ غازہ میں خود فلسطینی پولیٹیکل فیکشنز اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اختلاف پھیلانا، یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فلسطین کے مختلف شہروں میں بیت المقدس کا جو اسلامی چہرہ ہے یا جو ان کے اسلامی مونیومنٹس ہیں ان کو چینج کرنا، ان میں الخلیل شہر میں خود جو ہے حرم ابراہیمی بھی شامل ہے، یہ دوسرا آسپیکٹ ہے۔ ایک اور اس کا آسپیکٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ رائے عامہ کو جو ہے اپنے حق میں اور پروپوگیٹ کرنا ہے۔ تو ان سارے مختلف محاذوں پر جو ہے وہ زائونسٹ حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اب فلسطینیوں کو یا مسلم ورلڈ کو اس کا کیسے سامنا کرنا ہے؟ جو میں نے انٹرنیشنل حوالے سے بولا کہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھیں کہ جو بش کی طرف سے موجودہ انٹرنیشنل پیس کانفرنس کی جو تجویز ہوئی نام نہاد ہوئی ہے، اس میں اس کو ابھی یہ ہے کہ خود جو بش کے الائز ہیں جس میں خود محمود عباس آتے ہیں، خود بعض عرب حکومتیں آتی ہیں جن کا جو ہے ایجپٹ ہے، جورڈن ہے، تو خود وہ جو ہے اب اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ ایک نام نہاد کانفرنس ہے اور اس کی جو ہے کوئی کلیئر ایجنڈا اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ انٹرنیشنل لیول پہ تھا۔ اس پہ ابھی جو اسلامک حوالے سے وہ ہم نے جو ہے مسجد اقصی کی طرف اشارہ کیا، ہم نے حرم ابراہیمی کی طرف اشارہ کیا، تیسرا جو ہے ان کا وہ خود پولیٹیکل فیشن کے درمیان جو اختلاف ڈالا۔ تو اب اس محاذ پر جو خود فلسطینیوں کی اور جو مسلم ورلڈ کی اور مسلم امہ کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہیں۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل حوالے سے ان کی سازشوں کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جائے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو مسلم امہ ہے ان کی ایک ہی آواز ہو۔ خود فلسطین کے ایشو پر سب سے پہلے یہ کہ انہیں یونائٹ ہونا چاہیے، خود فلسطینی عوام کو یونائٹ ہونا چاہیے، خود ان کے درمیان یہ نہیں کہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ تین گورنمنٹس، دو گورنمنٹس، محمود عباس اور فیاض اور جو ہے غزہ میں جو ہے وہ حماس کو اکیلا جو ہے ان کی الگ فلسطینی جارحیت کے، اسرائیلی جارحیت کے سامنے جو ہے اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے فلسطین کو۔ تو جب تک یہ اختلافات، جو بیسک اختلافات جو پولیٹیکل فیکشنز کے درمیان ہیں اور وہ یونیٹی اس لیول تک نہیں ہوگی، اس وقت جو اسرائیل کی جارحیت ہے وہ مختلف محاذوں پر اور مختلف لیولز پہ جو ہے آپ کے سامنے آئے گی. کبھی یہ ہوگا کہ مسجد الاقصی, کبھی حرم ابراہیمی کو نقصان پہنچایا جائے گا, کبھی مسجد اقصی کے نزدیک کھدائی کی جائے گی.
ذکر کیا جی, میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سن 60 کے عشرے میں یہ واقعہ جی پیش آیا تھا جب مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی گئی تھی, اس کو آگ لگائی گئی تھی. اور اس کے بعد صاحب دیکھیں کہ مسلسل اس کے نیچے سے ٹنل کی کھدائی ہو رہی ہے, وہاں پہ ہیکل سلیمانی کو نصب کیے جانے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اگر اسی وقت او آئی سی اور جیسا کہ ایکشن لیا, کہا جاتا ہے کہ اسی کے لیے او آئی سی جو ہمارے وجود میں, لیکن اگر جو جس وجہ سے ہمارے وجود میں اگر اس مقصد کے لیے آگے بڑھتی, صحیح طریقے سے سنجیدہ طریقے سے مسلمان جاگتے بیدار رہتے اور ایکشن لیتے, تو کیا آج یہ صورتحال پیدا ہوتی؟ اور یہ نہیں, آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ جو غرب اردن کا جو علاقہ ہے اس کا نام غرب اردن ہے, ویسٹ بینک جسے کہا جاتا ہے, اس کا نام بھی بدلنے کی کوشش کر رہی ہے سینی حکومت, اس کا نام اس نے یہودا رکھ دیا. تو یہ اقوام متحدہ یونیسکو کی بھی تو ذمہ داریاں کچھ ہوتی ہیں سلسلے میں, مسلمانوں کی ذمہ داریاں اپنی طور پر کیا کہتے ہیں مسلمانوں اور یونیسکو دونوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں؟
سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ کسی حد تک یعنی نرم جذبات مسلمانوں کے بارے میں رکھ سکتی ہے وہ او آئی سی ہے, لیکن او آئی سی کا جو ہے وہ کوئی ایگزیکٹو کردار ہم پچھلے سالوں میں نہیں دیکھ رہے, یعنی یہ کوئی جو ہے افیکٹو پلیٹ فارم اوبر کے سامنے یا مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے یا یونائٹیڈ وائس کے طور پر ایک جو ہے ایک کلیئر پالیسی لے کر, ایک کلیئر ایجنڈا لے کر سامنے نہیں آ رہی. جہاں تک دوسرے انٹرنیشنل جو ہے ادارے ہیں جس میں یو این او شامل ہے, جس میں ای یو شامل ہے یا دوسرے جتنے بھی ہیں, ان کا یہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ اسرائیل کے بہت ہی کلوز الائز ہے, اور جو خود یو این او ہے, ہم صرف یہاں پہ اگر یو این او کا کردار, سب یونیسکو کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یونیسکو کا بھی یہ بیسک ہے کہ جتنے بھی ہسٹوریکل مونیومنٹ ہے یا جتنے بھی ریلیجیس مونیومنٹ ہے اس کی ان سائٹس کی جو ہے وہ ان کے لیے وائس کو ریز کرنا یا ان کو ڈسٹرکشن یا ان کو تبدیلی سے جو ہے وہ بچانا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یونیسکو یہ کام دوسری جگہ پہ تو کرتی ہے, بہت ساری جگہوں پہ وہ یہ کام جو ہے وہ اپنا وظیفہ اور اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ بھی بالکل ہی بالعکس عمل کر رہے ہیں, یعنی بالکل وہ پالیسیز جو کہ ان کے الائز کی طرف سے, زائونسٹ حکومت کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے ان کو ڈکٹیٹ کر کے دی جاتی ہے, تو یہاں ان کو بھی بالکل پتہ ہے کہ کہاں پہ ہم نے بولنا ہے اور کہاں پہ ہم نے آواز کو نہیں اٹھانا. اور جو ہے جو یو این او کا, یونیسکو کے علاوہ جو سب سے اہم اور افیکٹو ادارہ ہو سکتا ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریزولیوشن بھی پاس کر سکتا ہے, وہ سیکیورٹی کونسل ہے. اب سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں جو ہیں ان کے لیے ایگزیکٹو گارنٹی ہے, لیکن دوسرے اداروں کے لیے نہیں. اب وہ جو قرارداد بھی سیکیورٹی کونسل میں آج تک پچھلے 50 سالوں میں آئی ہے, 50 سال سے زائد عرصے میں آئی ہو, اس میں یہ ہوتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے خلاف چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول کی قرارداد تک کو جو ہے وہ اس کے درمیان ویٹو کر لیتا ہے.
بات کی سمجھنے کی بات ہے, جیسے انہوں نے خود یہ بھی کہا ہے کہ جو بش نے مجوزہ پیس کانفرنس کی بات کی تھی اس کے بارے میں نہ تو ابھی کوئی بات کی جا رہی ہے نہ اس کے بارے میں کوئی شفاف بیان دیا جا رہا ہے. اور بہرحال انہوں نے,
یہ ایک اندرونی حل ہے, مسلم امہ فلسطین اور یہ جو ہے وہ پہلے یونائٹ ہوں اپنے اختلافات.
بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر جعفر علی خان صاحب کے خیالات ملاحظہ کیے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی عباس رضوی اور ہمارے دیگر ساتھیوں کو پروگرام زاویہ نگاہ سے اجازت دیجیے. اگلے ہفتے تک خدا حافظ. فی امان اللہ.
خدا حافظ.
بہت شکریہ.